إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه قابل قدر علماء کرام اور معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. ایک طویل حدیث میں یہ جملہ مذکور ہے ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنۃ فیما یبدو للناس وهو من اہل النار, کہ بہت سے لوگ بظاہر جنت والے کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نیک عمل انجام دے رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ من اہل النار, کہ وہ جہنم میں جائے گا نیک عمل کرنے کے باوجود قیامت کے دن جہنم کا لقمہ بن جائے گا. یہی مضمون قرآن پاک میں جا بجا مذکور ہے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, کہ بہت سے لوگ نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے اور انہیں ایک ہی پھونک سے ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا اور ان نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت قرار نہیں پائے گی اور سب ضائع ہو جائیں گے. ایک اور مقام پر فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگو ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوگا, اور سب سے زیادہ خسارہ کس کا ہوگا؟ سننا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کی ہر محنت، ہر کوشش اور ہر عمل بیکار جا رہا تھا، برباد جا رہا تھا. بہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے تھے انہم یحسنون صنعا، کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ جو کر رہے تھے سب بیکار تھے، بالکل فضول، بے قیمت، بے قدر. اور وہ سمجھتے تھے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ جو کر رہے تھے سب غلط تھا. ایک اور مقام پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ان چہروں پر گرد و غبار، ذلت اور کالک کی تہیں جمی ہوں گی. ان چہروں کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ لوگ بدقماش تھے، بدماش تھے، بد کردار تھے؟ فرمایا کہ نہیں، عاملۃن، یہ لوگ عمل کرنے والے تھے. کیا ان کے عمل میں کمی تھی؟ فرمایا نہیں، ناصبۃن، یہ عمل کر کر کے تھک جاتے تھے. لیکن تصلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے اور جہنم میں گرا دیے جائیں گے، عمل کر کر کے تھک جانے والے جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے. ایک شاعر کا شعر ہے اذا لم یکن من اللہ عون الفتح، اذا لم یکن من اللہ عون الفتح فاول ما یجنی علیہ اجتہاد، اگر کسی نوجوان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل نہ ہو اور اس کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو تو سب سے پہلے جو چیز اس کا بیڑا غرق کرتی ہے وہ اس کے اپنے عمل ہوتے ہیں. یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ قرآنی آیات، یہ حدیث، یہ شاعر کا شعر، کیا موضوع کیا ہے یہاں پر؟ یہ کون لوگ ہیں جو محنت کے باوجود اور عمل صالح کے باوجود قیامت کے دن ٹھکرا دیے جائیں گے اور جہنم کا لقمہ بنا دیے جائیں گے؟ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے، کیونکہ جو عمل ہم کرتے ہیں ہمیں اس کا نتیجہ چاہیے، ہمیں اس کا ثمرہ چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اور ان اعمال کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ ہم عمل بھی کریں اور خوب کریں، بے تحاشا کریں، اور قیامت کے دن برباد بھی ہو جائیں اور کوئی نیکی ہمارے کام ہی نہ آئے اور کوئی عمل ہمارے لیے فائدہ مند بن ہی نہ سکے. خرابی کہاں پر ہے؟ بربادی کہاں پر ہے؟ اور یہ کون لوگ ہیں جن کی محنتیں برباد جا رہی ہیں اور جن کی کوششیں بالکل لا حاصل ہیں، بالکل فضول ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کا ایک اور مقام، اس پر غور کیجیے. اللہ پاک کا فرمان ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے اور بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس اعمال صالحہ کے انبار لگے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایک ایسا فیصلہ صادر ہوگا ان کے لیے جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ ان کی توقع کیا تھی؟ کہ ہمارے پاس نیکیوں کی کثرت ہے اور ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں، مگر فیصلہ کیا صادر ہوا؟ یہ لوگ ناکام ہیں، یہ جہنمی ٹولہ ہے۔ یہ ایک ہی مضمون بار بار دہرایا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسی نیکیاں ہیں۔ میرے دوست اور بھائیو، ہم جو عمل کرتے ہیں ان اعمال کی بربادی کی وجہ، ان اعمال کا قبول نہ ہونا، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ان اسباب کا ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ اپنی نیکیوں کی ہم حفاظت کر سکیں اور ان کو قابل قبول بنوا سکیں۔ پہلا سبب اللہ کے بندوں یہ ہے کہ ایک شخص نیکیاں تو کر رہے ہیں مگر اس کی توحید میں خلل ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے اس کے اندر بگاڑ ہے، چاہے وہ بگاڑ سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں، ہر نبی کو آگاہ کر چکے ہیں، لئن اشرکت، اے گروہ انبیاء، اگر تم نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ خطاب کس سے؟ مجھ سے یا آپ سے نہیں ہے، یہ انبیاء کی جماعت سے ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہے، نوح علیہ السلام سے ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور آخری پیغمبر اولو العزم رسول اللہ کے حبیب اور اس کے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کہ اگر تم سے بھی شرک ظاہر ہوا اور تم بھی کسی موڑ پر شرک کے مرتکب ہوئے، تو تمہارے بھی سارے عمل اور ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولی؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میری محبت سے مجبور ہے، تو اس کی یہ بات درست ہو سکتی؟ وہ تو انبیاء سے مخاطب، قاعدہ قاعدہ ہے، قانون قانون ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی شان ہے، کیا ان کا مقام ہے؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہ معمولی مقام ہے؟ یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ آدم ومن بعدہ من الرسل تحت لوائی یوم القیامہ، کہ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے سارے نبی قیامت کے دن بے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، معمولی مقام ہے؟ انا اول شافعین اول مشفعین، میں وہ شخصیت ہوں جو سب سے پہلے قیامت کے دن سفارش کروں گا اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ کوئی معمولی مقام ہے؟ اللہ اکبر، یہ محبت کا اظہار ہے۔
لیکن قانون کی بات بتا دی، لیکن اشرکت لیحبطن عمل، اس ساری محبت کے باوجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کر لیا آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد کر دو. تو میں یا آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ لاڈلے ہیں، زیادہ پیارے ہیں؟ ہم شرک بھی کریں اور قبروں کی مجاورت بھی کریں، قبروں پر سجدے بھی کریں، دیے جلائیں، چادریں چڑھائیں، پھول نچھاور کریں اور سمجھے کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمارے عمل قابل قبول ہوں گے. میرے دوست اور بھائیو، اگر عمل میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر شرک آ گیا کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یہ وہ زمرہ ہے. نیکیاں لائیں گے بہت زیادہ، نمازیں ہیں، تہجد ہیں، ہر سال کا حج ہے، ہر مہینے کا عمرہ ہے، اور جناب زکاتیں ہیں، صدقات ہیں، نیکیاں بہت لائیں گے. لیکن بَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں ایسا فیصلہ صادر ہوگا جس کی ان کو توقع نہیں تھی. کیوں؟ شرک کرتے تھے، عقیدے میں شرک تھا یا عمل میں شرک تھا، تو اعمال کیسے قابل قبول ہوں گے؟ عمل کی قبولیت کی روح جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، وہ عقیدہ توحید. قبول عمل کی اساس عقیدہ توحید ہے. اس لیے ایک حدیث میں توحید کو رأس الاسلام کہا گیا، رأس هذا الامر شهادة ان لا الہ الا اللہ، اس دین کا سر جو ہے وہ توحید ہے، یہ سر، باقی ڈھانچہ باقی اعمال ہے، لیکن توحید کی حیثیت سر کی حیثیت. ذرا کسی کا سر کاٹ کے پھینک دو، باقی کیا بچے گا؟ ایک مردار ڈھانچہ، توحید سر ہے. اگر یہ نہیں ہے، یہ مفقود ہے، تو پھر نمازیں، روزے، حج، زکات، یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ ایک مردار ڈھانچہ ہوں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے. لہذا ایک مکلف کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنی توحید کی اصلاح کرے. نبی علیہ السلام کا مشن تھا، آپ کی دعوت کا نقطہ آغاز ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، فلاح پا جاؤ. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ابو جہل سے پوچھو، ابو لہب سے پوچھو، انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی یہ دعوت سنی قولوا لا الہ الا اللہ تو تعجب سے کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے معبودوں کو ایک کر دیا کہ معبود ایک ہی ہے. یہ ہمارے باپ دادا کے معبود، خانہ کعبہ کے 360 بت، لات و منات و عزا و حبل، یہ کہاں جائیں گے؟ اس کی دعوت تو یہ کہ ایک ہی معبود ہے. یہ ابو جہل کا فہم، ابو لہب کا فہم، لا الہ الا اللہ سے وہ کیا سمجھا؟ یہ سمجھا کہ معبود ایک ہی ہے. اور ہم نے کیا سمجھا؟ یہ قدم قدم پر درگاہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ہم سے تو اس کا فہم اچھا تھا، ابو جہل کا فہم اچھا تھا. تو یہ پہلا سبب ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے مگر نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ توحید کی اساس نہیں تھی. ایک ذرے کے برابر اگر خلل ہے توحید میں تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. لہذا اس پہلے فریضے کو اچھی طرح سمجھو، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. سارے عمل ہوں توحید نہ ہو کوئی فائدہ نہیں، اور صرف توحید ہو باقی عمل نہ ہو تو بخشش کی امید ہے بلکہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توحید کی برکت سے اسے عذاب دیے بغیر ہی معاف کر دے، اور چاہے تو جہنم میں ڈال دے، مگر ایک وقت مقرر اسے عذاب دے کر بالآخر اس کی توحید کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. لیکن شرک کرنے والا وما ہم بخارجین من النار کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا، کبھی نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. توحید کے لیے بخشش کی توقع ہے بلکہ یقین ہے. یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. یبن آدم لو بلغت رومک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ وفضلا. اے آدم کے بیٹے، جب تک تو دو کام کرتا رہے، دو کام، اس وقت تک میں بھی تجھے بخشتا رہوں. اللہ فرمائے، حدیث قدسی ہے، جب تک تو دو کام کرتا رہے اس وقت تک میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں. کیا دو کام؟ ما دعوتنی، جب بھی پکارے صرف مجھے پکارے، کسی اور کو نہیں. ورجوتنی، اور جب بھی امیدیں وابستہ کرے میرے ساتھ کرے، کسی اور کے ساتھ نہیں. جب بھی پکارے کسے پکارے؟ اللہ کو. اور امید قائم کرے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. یہ دو کام تو کرتا رہے اس وقت تک میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں، بخشتا رہوں. یہ توحید کی برکت ہے. یبن آدم لو بلغت رومک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے استغفار کر لے، براہ راست میرے پاس آ جائے، میرے در پہ دستک دے، مجھ سے استغفار کر لے. لاغفرن لک، میں تیرے ایک بار کے استغفار سے تیرے سو سال کے گناہوں کو معاف کر دوں. لیکن بنیاد توحید ہے اللہ کے بندوں. فرمایا کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ ثم استغفر لذنبک. کہ پہلے لا الہ الا اللہ کو پہچان لو، جان لو اس کو، اس کے بعد استغفار کرو، گناہ بخشوا لو. لیکن پہلے توحید ہے. اور یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب مغفرۃ وفضلا. اے آدم کے بیٹے، اگر یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں یہ ساری زمین اپنے فضل سے اور مغفرت سے بھر کے تجھے لوٹا دوں. جس زمین کو تو نے گناہوں سے بھرا لیکن شرک نہیں تھا، تو تیری توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے یہ ساری زمین ہم اپنے فضل سے بھر دیں گے، مغفرت سے بھر دیں گے. یہ توحید کی برکات. ایک ذرے کے برابر شرک ہو تو پہاڑ جیسے اعمال برباد ہیں، اور اگر شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یہ پہلا نقطہ ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن اعمال صالحہ کے باوجود برباد کیوں ہوگا؟ اس کی دنیا کی ہر کوشش بیکار کیوں جا رہی تھی، حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. یہ پہلا سبب. دوسرا سبب یہ اللہ کے بندوں کہ عمل کرنے والا بڑے شوق سے عمل کر رہا تھا مگر اسے اپنے عمل کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق نہیں تھی. عمل تو کر رہے ہو مگر اس کے عمل میں سنت کا رنگ نہیں تھا, نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں تھی, اتباع نہیں تھی. اور جو عمل پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے خالی ہوگا وہ برباد ہے, اس کی میدان حشر میں کوئی قیمت قرار نہیں پائے گی, فضول اور بیکار اور برباد. عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام. اور یہ بات معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت میں پہنچانے کے اسباب ہیں اور اعمال ہیں وہ سب بیان کر دی. کسی نئی چیز کی اختراع کی ضرورت ہی نہیں. یہ ایک عجیب قسم ہے, نیکیاں بے تحاشا ہیں مگر نیکیاں روح سے خالی ہیں. روح کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مطابقت. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہو. توقع کیا تھی؟ ہمارے پاس بے تحاشا عمل ہے اور نیکیاں ہیں, ہم تو کامیاب ہیں, لیکن اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عمل تو ہے مگر عمل میں نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں تھی, سنت کا رنگ نہیں تھا, سنت کا ذوق نہیں تھا. تو یہ بھی ایک قسم ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص جو بھی ہو کوئی ایسا عمل کر لے جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو, جس عمل کو ہماری تصدیق اور تائید حاصل نہ ہو وہ مردود ہے. فہو رد, یہ ہوا کی ضمیر من کی طرف بھی جا سکتی ہے اور عمل کی طرف بھی جا سکتی ہے. معنی یہ کہ وہ عمل بھی مردود ہے اور عمل کرنے والا بھی مردود ہے. کون سا عمل؟ کس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو, ہماری مہر نہ ہو, تو پھر یہ عمل کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ جس عمل کو پیغمبر علیہ السلام کی تائید حاصل نہ ہو. انسان کوئی بھی ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, اس امت کا سب سے افضل طبقہ صحابہ کا طبقہ ہے نا. لا تمس النار عین رأتنی, جن آنکھوں نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی. اس سے افضل کو طبقہ ہے. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد ملا نصیفہ, میرا صحابی اگر ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے اور تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو تم میرے صحابی کے اجر کو نہیں پا سکتے. یہ سب سے افضل طبقہ امت کا. آئیے صحابہ کے دور سے ایک دو مثالوں پر غور کرتے کہ کس طرح یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے عمل پر نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا رنگ ہو, تب وہ قابل قبول ہوگا. اور اگر وہ عمل اتباع سنت سے خالی ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, وہ عمل برباد ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون اپنے گھر بیٹھی بیٹھی ایک نیت کر لیتی ہے، ایک منت مان لیتی، کہ یوں کہو کہ ایک عزم کر لیتی. موقع کیا تھا؟ موقع حج کا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور عام منادی کر دی گئی کہ اس سال ہم حج کریں. بڑا شوق صحابہ میں، بڑا اشتیاق، بیت اللہ کا حج کریں گے، نبی علیہ السلام کی صحبت ہوگی، آپ کی رفاقت ہوگی، تیاری ہو رہی. ایک خاتون تیاری شروع کرتی اور تین ارادے کر لیتی. نمبر ایک، یہ پورا سفر حج پیدل کروں گی. سواری موجود ہے گھر میں مگر سواری پر سوار نہیں ہوں. نمبر دو، یہ پورا سفر حج ننگے سر کروں گی اور ننگے پاؤں جوتا بھی نہیں پہنوں گی. یہ تین عزم کر لی، پیدل جاؤں گی اور ننگے پاؤں جاؤں گی اور ننگے سر جاؤں گی. ایسا کیوں کیا اس نے؟ تاکہ مجھے خوب اجر ملے اور میرے گناہ جھڑ جائیں. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، مسلمان کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا. اور یہ تو طویل سفر حج کر جب پیدل چلوں گی، رستے کی گرمی، موسم کی شدت، کتنی تھکاوٹ ہوگی، کتنی تکلیف اٹھاؤں گی، اور ننگے پاؤں چلوں گی تو کتنی ٹھوکریں لگیں گی، کس قدر پاؤں زخمی ہوں گے، کانٹے چبھیں گے، پتھر چبھیں گے، اور پورے رستے یہ تکلیف برداشت کروں گی، کتنا اجر ملے گا. اور ننگے سر میں، کیونکہ اس دور کی خاتون سمجھتی تھی کہ سر کو ڈھانپنا تکریم ہے جبکہ سر کو کھلا چھوڑنا یہ ذلت ہے، تذلل ہے. اس نے سوچا کہ اللہ کے لیے یہ عبادت ہے، سر کھلا رکھوں گی، اپنے رب کے لیے تذلل اختیار کروں گی، اس کے سامنے اور اپنی ذلت کا اظہار کروں گی تاکہ زیادہ اجر مل جائے. یہ ایک صحابیہ کی سوچ. اس کا بھائی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تم جلدی نہ کرو، میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں اور آپ سے یہ تینوں باتیں پوچھتا ہوں تمہارے اس ارادے کے حوالے سے، پھر آپ کیا فرمائیں گے، آپ کا کیا ارشاد ہوگا، پھر تم کچھ کہنا اور اگلے پروگرام کا تعین کرنا. ٹھیک ہے، عقبہ بن عامر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اختی نظرت ان تحج البیت ماشیتا حافیتا حاصرتا. طبرانی کبیر کے الفاظ کہ میری بہن نے نظر مان لی اور یہ نیت کر لی کہ بیت اللہ کا حج کرے پیدل، ننگے پاؤں اور ننگے سر. یہ بات درست ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ عن نظر اختِ کلا برین، اپنی بہن سے کہہ دو کہ جو تم نے ارادہ کیا ہے اس ارادے کو سن کر اللہ تعالی ناراض ہو چکا ہے. حالانکہ ان کی نیت کیا تھی؟ اجر اور ثواب کا حصول. کیا یہ صحابیہ کسی فرقے کی پیداوار تھی کہ اس کا یہ نیا راستہ اپنے فرقے کی تائید میں ہوتا؟ نہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر کی جماعت تھی، تقویٰ سے سرشار، اعمال صالحہ سے سرشار. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ دین بری ہے اس سے. صحابی ہے تو ایک صحابی کی اپنی حرص، اپنا کوئی شوق ہو اپنی کوئی خواہش ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید نہ فرمائے. وہ تین صحابہ کا واقعہ بھول گئے جو پیغمبر علیہ السلام کے رات کا قیام معلوم کرنے کے لیے آئے, ام المومنین نے خبر دی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے قیام کو تھوڑا سمجھا. جب بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے, پھر فلاں وقت بیدار ہوتے اور پھر قیام اللیل کا اہتمام کرتے, انہوں نے اس عمل کو تھوڑا سمجھا اور ساتھ ہی یہ تعبیر کر ڈالی کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کے لیے قدم قدم پر بشارتیں ہیں, مغفرتیں ہیں. ہم چونکہ گناہگار ہیں, ہمیں نبی علیہ السلام سے زیادہ عمل کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہیے. پھر کیا ہو, ایک نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں, جب تک زندہ ہوں, 10 سال 20 سال 50 سال کیا کروں گا, اصلی ولا ارقد, میں رات کو تہجد پڑھوں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں, پوری رات جاگوں گا, مصلی کی پشت پر سوار رہوں گا اور سوؤں گا نہیں, 50 سال 60 سال جیوں, یہ عمل برقرار رہے گا اور بلا ناغہ کرتا رہوں. دوسرے نے کہا اما انا فاصوم ولا افطر, میں جب تک زندہ ہوں روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں, 20 سال جیوں 100 سال جیوں روزے رکھتا ہی جاؤں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا اما انا فاعتزل النساء, میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا, بیویوں کو چھوڑ دوں گا, علیحدہ ہو جاؤں گا, گھر جاؤں گا ہی نہیں, ہر وقت مسجد میں اللہ کے گھر میں بس اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا, دنیا کے چمیلے چھوڑ دوں گا. اب بظاہر ان باتوں میں کوئی قباحت ہے, رات بھر کا قیام کوئی چھوٹا عمل ہے, زمانے بھر کے روزے کوئی معمولی عمل ہے, عمر بھر کا مسجد کا اعتکاف کوئی معمولی عمل ہے, بڑا عمل. اپنی بات کر کے چلے گئے, رسول اللہ ہم تشریف لے, بتایا گیا کہ فلاں 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 آئے تھے اور یہ باتیں کر کے گئے. پھر کیا تھا, حدیث کے الفاظ کیا ہے, کیا ہوا, فحمر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کون سا چہرہ, جس چہرے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. آج غصہ آ گیا, اتنا غصہ, اس قدر چہرے کی سرخی کہ کانما فقی علی وجہی حب الرمان, لگتا تھا کہ آپ کے چہرے پر سرخ انار نچوڑ دیا گیا, اس قدر چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا کہ انی لعالمکم باللہ واتقاکم لہو, اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں اور اللہ کے دین کو میں جانتا ہوں, اور اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی بھی میں ہوں. میرا طریقہ کیا ہے, میرا طریقہ یہ ہے اما انا فاصلی وارقد, رات کچھ وقت جاگتا ہوں کچھ وقت سوتا ہوں, واصوم وافطر, نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا ہوں, وتزوج النساء, اور میری شادیاں ہیں, کچھ وقت اپنے گھر کو دیتا ہوں اور کچھ وقت اللہ کے گھر کو دیتا ہوں, یہ میری تقسیم ہے, میری ترتیب ہے, یہ میرا ضابطہ ہے, میرا منہج ہے, میرا عمل ہے. اگر تم اپنے عمل پر قائم رہے, زندگی بھر کا قیام اللیل کر لیا پوری پوری رات, زندگی بھر کے روزے رکھ لیے اور زندگی بھر کا مسجد کا اعتکاف کر لیا, تو من راغب عن سنتی فلیس منی, میرے دین سے میری جماعت سے تم خارج ہو, کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ وعید کس سے ہے؟ صحابہ سے. اس کا معنی ایک عمل بظاہر کتنا خوبصورت ہو, کتنا نیک ہو, چاندی اور سونے کا ہو, ہیروں سے جواہرات سے مرصع ہو, لیکن اگر اس عمل پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کا ٹھپا نہیں تو وہ مردود ہے اور بیکار ہے. وہ صحابی کا عمل کیوں نہ ہو؟ فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. یہ بھی ایک قسم ہے, نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف, اپنے عمل کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گے, انبار لگے پڑے ہیں, ڈھیر لگے پڑے ہیں, لیکن سارے عمل برباد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل میں, اس نیکی میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کا رنگ نہیں. کیسے قبول ہو؟ ہو سکتا ہے زندگی میں توبہ بھی کی ہو, استغفار بھی کیا ہو, مگر توبہ بھی تو قابل قبول نہیں ہے. ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ, جو شخص کسی ایک بدعت کا مرتکب ہوگا اللہ تعالی نے اس سے توبہ کو چھپا دیا ہے. تو توبہ بھی کہاں قابل قبول ہے؟ نہ نیکیاں قابل قبول ہو رہی ہیں, نہ استغفار قابل قبول ہو رہا ہے, نہ توبہ قابل قبول ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ یہ سارے ڈھیر, یہ سارے انبار بیکار, بے فائدہ. وہی قرآن کے مطابق کہ جو کر رہے تھے بیکار جا رہے تھے, اور وہ کیا سمجھتے تھے؟ ہم جو کر رہے ٹھیک کر رہے. اس قبیل کے بہت سے لوگ ہیں, بس ہم جو کر رہے ٹھیک کر رہے. قرآن کہتا ہے جو کر رہے ہو بیکار جا رہے. اللہ کے بندو, کبھی بیٹھو سوچو, اپنے آپ کو دیکھو, عقیدے کو دیکھو, منہج کو دیکھو, اپنے عمل کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر کی سنت کو دیکھو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. نمازیں چل رہی ہیں کیسی؟ جیسی بچپن میں سکھا دی گئی, مولوی صاحب نے گھٹی میں ڈال دی, باپ دادا نے سکھا دی, بس چل رہی. یہ کون سا دینی ذوق ہے؟ یہ کون سا دینی ذوق؟ اپنے کاروبار میں تو نئی سے نئی محنت کرتے ہو, اور دین بس جیسا چلا آ رہا ہے چلنے دو. بچپن میں مکتب میں جو نماز گٹی میں ڈال دی کافی. حذیفہ بن یمان نے ایک بابا جی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, پوچھا کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے. فرمایا کہ ما صلیت, تم نے 40 سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. تو معمولی بات, نمازیں تو ہو رہی ہیں, مگر نماز کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی معرفت کے شوق نہیں. کیسا دینی ذوق ہے! کبھی کوئی ڈنمارک کا صحافی نبی علیہ السلام کی شان میں توہین کر دے, پھر یہ قوم جلوس نکالتی, اپنا تن من تھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی. ٹھیک ہے, یہ جذبہ قابل قدر ہے, مگر یہ کیسی دو رخی ہے! ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی سنت کو قبول کرنے پر تیار نہیں. دین کا فہم حاصل کرو. من یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ دین نہیں دیتا, بلکہ دین کی سمجھ دیتا ہے. ہمارا تعلق بھی دین جذباتیت کی حد تک ہے, دین کا فہم نہیں. نبی کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر نبی کی سنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کیسا تضاد ہے! اور کامیابی کی اساس جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت, وہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے. فرمایا کہ ان تطیعوا تہتدوا, اگر میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے پیغمبر کہہ دو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی صورت ہے, اور وہ یہ ہے میری اتباع کر لو. میری اتباع کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. بلکہ ساتھ ساتھ کیا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اس آیت کریمہ کو علماء نے ارجل آیات کہا ہے، ارجل آیات، اس آیت کو ارجل آیات کہا ہے. اس کا معنی وہ آیت جو سب سے بڑی خوشخبری پر مشتمل. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے داخلے کے دو اسباب ہیں، ایک اللہ کی رضا، دوسرا گناہوں سے پاک صاف ہونا، دو ہی اسباب. وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس سے اللہ راضی نہ ہو، اور وہ شخص بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دامن میں ایک گناہ اٹکا ہو. جنت میں کون جائے گا جس سے اللہ راضی ہو؟ جنت میں کون جائے گا جو گناہوں سے پاک صاف ہو جائے؟ یہاں دونوں بشارتیں موجود ہیں، تم سے محبت بھی کروں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. اساس اور بنیاد ایک ہے، فتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، بنیاد ایک ہے. اتنی واضح باتیں، کھلم کھلا باتیں، اور ہم پھر بھی انحراف کا شکار. اس نقطے کو سمجھنے سے قاصر، یہ دوسری قسم. قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے مگر سب نیکیاں برباد. کیوں؟ اسے نیکیاں تو ہیں مگر نیکیوں میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع نہیں. اور یہ ایک لازمی احساس، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. کتنی واضح بات. تمہارے اعمال برباد کب ہوں گے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہوگی. اطاعت کر لو، اعمال محفوظ ہے، اعمال قابل قبول ہے، اعمال کا اجر ہے، صلہ ہے، بے تحاشا اجر. یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بڑے عمل، بڑی نیکیاں، خوش، مگر اچانک اللہ تعالی کی طرف سے کیا فیصلہ صادر ہوا کہ سارے عمل بیکار، سب برباد. وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں عمل کے تعلق سے اخلاص نہیں تھا، ریاکار تھے، دکھاوے کے عمل، دکھاوے کی باتیں، دکھاوے کی نیکیاں. وہ عمل کیسے قابل قبول ہوگا؟ کائنات میں سب سے بڑی غیرت اللہ تعالی کی، اور جس نیکی کو تم تقسیم کر دو کہ اللہ بھی دیکھ رہے، فلاں بھی دیکھے، نیکی کو تقسیم کر رہے ہو. اللہ فرماتا ہے ترکتہ و شرکہ، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، اس نیکی کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کو تقسیم نہیں کروں گا، آدھی میری آدھی فلاں کی نہیں، سب چھوڑ دوں گا. ریاکاری ایک بڑی بنیاد ہے یہ کہ عمل قبول نہیں ہو رہا، بے تحاشا نیکیاں، بے تحاشا عمل، مگر اللہ تعالی کی طرف سے اچانک کیا فیصلہ صادر ہوا، یہ عمل ناقابل قبول. وجہ اخلاص کا نہ ہونا، وجہ ریاکاری. فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت پر ہے. ہر شخص کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ نیت کرے گا. تو یہ بھی ایک سبب ہے ریاکاری. ایک چوتھا سبب اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بندہ عبادت تو خوب کر رہا ہے، عمل خوب کر رہا ہے، لیکن بد اخلاق ہے، زبان کا کڑوا، زبان کا گندا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہے، اچھے اخلاق. کچھ لوگوں کو ایک مرض ہے، ہمارا عقیدہ اچھا ہے، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے، اخلاق پر توجہ نہیں دیتے، اخلاق پر توجہ نہیں دیتے۔ خواتین ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام سے ایک مجلس میں دو سوال ہوئے، دو سوال ہوئے، امرأة تذکر بکثرت صلاتها وصدقاتها، ایک عورت ہے بڑی مشہور ہے نمازیں پڑھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، صدقہ دینے میں، نیک اعمال کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں بڑی مشہور، لیکن تغزی جیرانہا بلسانہ، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، کسی کی غیبت اور کسی کی چغلی، کسی کو گالی دینا، الزام تراشی کرنا، اس عورت کا کردار، عمل بہت کرتی، نیکیاں بہت کرتی، مگر زبان کی گندی ہے، اخلاق کی اچھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہیا فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ نمازیں کہاں گئیں، روزے کہاں گئے، زکاتیں کہاں گئیں، اخلاق۔ ایک اور سوال ہوا، انا فلانا تھا، فلاں عورت بھی ہے نمازیں بہت کم پڑھ پاتی، یعنی پڑھتی پوری ہے مگر نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا، روزے رکھتی ہے مگر نفلی روزے زیادہ اہتمام نہیں کر پاتی، غریب ہے، فقیر ہے، صدقہ نہیں دے پاتی، لیکن لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے لوگوں کو تنگ نہیں کرتی، تکلیف نہیں دیتی، اخلاق کی اچھی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کا نمیمہ اور چغلی نہیں کی، عمل کم، اخلاق کی بہت پائیدار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہیا فی الجنہ، یہ خاتون جنت میں جائے گی۔ تو بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص عمل تو خوب کر رہا ہے، اخلاق ردی ہے، اخلاقیات میں صفر ہے۔ صحیح بخاری میں دو بھائیوں کا واقعہ مذکور، ایک نیک اور ایک بد، ایک اچھا تھا ایک برا تھا۔ وہ جو نیک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو بہت سمجھاتا ہے، بڑا واعظ کرتا، لیکن وہ قبول نہ کرتا، اور یہ برا بھائی اپنے اس نیک بھائی کو طعنے دیتا، تنگ کرتا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ ایک ایسا عمل کر بیٹھا، یہ بدکار شخص ایک ایسا عمل کر بیٹھا کہ اس نیک بھائی کو غصہ آ گیا۔ صحیح بخاری میں اس عمل کا ذکر نہیں، مگر یہ عمل طبرانی کی ایک حدیث میں نے دیکھا، یہ برا بھائی گھر میں آیا اور یہ نیک بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں تھا، اسے شرارت سوجی، وہ اپنے دونوں پاؤں اس کی گردن پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا، وہ سجدے میں دونوں پاؤں اس پر رکھ کے کھڑا ہو گیا، اس کے اوپر اس کو خوب دبایا، تکلیف دی، اسے تنگ کیا، اس نے بڑا صبر کیا، بڑا صبر کیا۔ جب اس کا دل بھر گیا شرارت سے تو نیچے اترا، اس نے سجدہ پورا کیا، سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی کہا، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ غصہ تھا، اس کا جرم بڑا بھیانک تھا، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی، من الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان انی قد غفرت له وادخلته النار، یہ ہم پر قسمیں کھانے والا کون ہے، اسے قسم کھا کر یہ کہنے کا اختیار کس نے دیا کہ ہم فلاں کو معاف نہیں کریں گے، اسے بلا کر کہہ دو ہم نے اس کو معاف کر دیا اور تجھے جہنم میں داخل کر دیا۔ کلمۃ واحدۃ او بقت عقباہ، راوی کہتا ہے کہ ایک ہی کلمے نے، زبان کے ایک ہی بول نے اس کی عاقبت کو تباہ کر کے رکھ دی۔ تو عبادت کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق، تو یہ شخص بھی اس زمرے میں آ سکتا ہے، یہ قیامت کے دن اعمال صالحہ ہو مگر سب برباد کر دیے جائے۔ ان اعمال کا اجر نہ ملے. اور پانچواں ایک شخص اور بھی, یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو عبادت تو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, عقیدہ بھی اچھا ہے, اعمال بھی اچھے ہیں, مگر حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے, حق مار لیا کسی کا, قرض لے کے واپس نہیں کر رہا, تجارتی دھوکہ دے رہے, غیبت کر رہے, چغلی کر رہے, یہ ساری باتیں حقوق العباد کے منافی, بہتان تراشی, الزام تراشی, عبادت کر رہے مگر حقوق العباد میں بھی کوتاہی کر رہے, کسی کو تھپڑ مار دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کا مال چھین لیا, بھتا لے لیا, قتل کر دیا. عبادات ہیں مگر حقوق العباد میں بھی کوتاہی کا مرتکب. قیامت کا دن ہوگا, نیکیاں لے کر چلا آ رہا ہے, گنتی پوری ہے, کامیاب ہے, میزان میں ڈالا گیا سارے اعمال کو, وزن بھی صحیح, اخلاص بھی تھا, سنت کی اتباع بھی تھی, توحید بھی تھی, ٹھیک ہے, وہ نیکیاں چل کے آگے بڑھ رہے, پولیس رات آ گیا اس پر چل رہے, چلا جا رہے صحیح, آگے کنترا, آگے ایک پل, وہاں روک لیا گیا, کھڑا کر لیا گیا وہاں پر. کیوں کھڑا کر لیا گیا؟ لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ شخص جو جا رہا ہے نیکیاں لے کر, اس نے مجھے گالی دی تھی, کوئی کہہ رہا ہے میری غیبت کی تھی, کوئی کہہ رہا ہے میرا مال کھا گیا تھا, اور کوئی کہہ رہا ہے مجھے قتل کر دیا تھا, مجھے تھپڑ مار دیا تھا. اللہ اکبر. حدیث القصاص میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جناب جابر کی حدیث, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا, یہ تقریر کرتا ہوا, یہ خطاب کرتا ہوا کہ اے لوگو, لا یستطیع احدکم ان یدخل الجنہ, تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر کسی جہنمی کا اس پر کوئی حق ہے. اعمال موجود ہیں, نیکیاں موجود ہیں, مگر کسی جہنمی کے کسی حق کو اس نے مارا ہوگا تو اس حق میں تصفیے کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا فرمانا ہے, حتی اللطمہ, حتیٰ کہ تھپڑ کا قصاص بھی دیا جائے گا, روک لیا جائے گا. ایک طرف مظلوم کھڑے ہیں, ایک طرف ظالم کھڑا ہے, ظالم کے پاس نیکیاں موجود ہیں مگر مظلوم انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں. صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو قیامت کے دن بالکل خالی ہاتھ آئیں گے, بدلہ کیسے دیں گے, پھر مال کیسے لوٹائیں گے, انصاف کیسے قائم ہوگا؟ فرمایا کہ قیامت کا انصاف درہم و دینار سے قائم نہیں ہوگا, بلکہ بالحسنات والسیئات, نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا. اب یہ نیکیاں لیے کھڑا ہے, خوش ہے, سارے مراحل طے کر کے آ گیا, نیکیاں لیے کھڑا ہے, اب حقوق کا تصفیہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو بانٹ رہے, نمازیں تو لے لے خوش ہو جا, اس کے حج تو لے لے خوش ہو جا, زکاتیں تو لے لے, نیکیاں بٹ رہی, یہ دیکھ رہے, ڈھیروں نیکیاں لے کر آیا اور اس کے سامنے نیکیاں تقسیم ہو رہی. فارغ ہو گئے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو گئے, انصاف دیکھ لیا میرا؟ اگر وہ کہیں گے کہ نہیں ابھی راضی نہیں ہوئے, پھر اللہ رب العزت ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ تھوپ دے گا. اللہ اکبر. یہ ہے مسکین, نیکیوں کے ٹھیر لے کر آیا تھا, لیکن بتا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف, نیکیاں بٹ گئیں, تقسیم ہو گئیں, اور یہ شخص دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے. تو اللہ کی بندو, اگر حقوق اللہ میں محنت کر رہے ہو تو حقوق العباد کے معاملے کو کم نہ جانو, اسے بھی سمجھو, یہ بھی دین ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق اس طریقے سے معاف ہوں گے, گناہوں اور نیکیوں کی تقسیم کے ساتھ. ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہو اس کی نیکیاں بڑی عالی شان ہے, بڑا ٹھوس عقیدہ ہے, پہاڑ کی طرح ٹھوس عقیدہ, سنت کی محبت, سنت کا شوق, اچھے اخلاق, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اعمال تقسیم نہ کرے بلکہ مظلوموں کو اپنی طرف سے دے, اپنی طرف سے اتنا دے اتنا دے کہ وہ راضی ہو جائے, اور ظالم اور مظلوم دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ظالم اور مظلوم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, اور مظلوم انصاف کا تقاضا کر رہا ہوں, اچانک جنت سے محل اوپر کو نمودار ہو, درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اوپر کو ابھریں گے. مظلوم جو دنیا میں مظلوم تھا وہ دیکھے گا اوپر محل آ رہے ہیں, درخت آ رہے ہیں, جنت کے میوے آ رہے ہیں, پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرے لیے ہے میرے بندے, تیرے لیے مجھ سے ایک سودا کر لے. یا اللہ کیا سودا؟ اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ لے لے, اس بندے کو معاف کر دے, اسے معاف کر دے. لیکن یہ کب ہے؟ جب ٹھوس عقیدہ ہو, سنت کا ٹھوس شوق و ذوق ہو عقیدے اور عمل کے ساتھ. یہ بہت سی اقسام کے لوگ ہیں. ایک قسم اور بھی, بعض اوقات ہم نیکیاں کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہ ہم سے اجتناب کرتے ہیں اور چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے. چھوٹے گناہ بھی بعض اوقات جان لیوا بن جاتے ہیں. چھوٹے گناہ کرتے 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 انسان ان گناہوں کو حلال ہی سمجھ بیٹھتے ہیں. اس کو بولتے ہیں استحلال معصیت, یہ عقیدے کا بگاڑ. چھوٹے گناہ اتنے کرتا ہے کہ ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا, پھر حلال سمجھ بیٹھتا ہے, حلال سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتا ہے. اور استحلال معصیت عقیدے کا بگاڑ. تو اس مضمون کو بڑا پھیلایا بھی جا سکتا ہے, ہم نے اختصار سے کچھ چیزیں عرض کر دیں تاکہ عمل کے تعلق سے اپنی ہم اصلاح کریں اور اپنی آخرت کی صحیح معنی میں تیاری کریں. وہ دن بڑا ثقیل ہے, بڑا سخت ہے, اللہ کا عذاب عذاب علیم ہے, اور جنت اللہ کی رضا اور اس کی نعمتوں کا گھر, اس کے حصول کا شوق, جہنم سے بچاؤ, اس کے لیے یہ بنیادیں, یہ قواعد, یہ ضوابط ہمیشہ ہمارے سامنے ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بھٹی صاحب ہیں انشاءاللہ. بھٹی صاحب